نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. سوا پارے کی آج تلاوت کی گئی ہے، ساڑھے بارہ پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے قرآن مجید کے. غزوہ تبوک کا کل تلاوت کی گئی تھی، اس میں غزوہ تبوک کا ذکر تھا. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار غزوات کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لیکن یہ غزوہ اور غزووں کے مقابلے میں اس اعتبار سے منفرد ہے، ایک تو سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، اور سفر دور دراز کا تھا، اور پھر باقاعدہ ایک فوج سے مقابلہ تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا تھا کہ لمبا سفر ہے، گرمیوں کا زمانہ ہے، تاکہ خوب لوگ تیاریاں کر لیں. چنانچہ لوگوں نے تیاریاں بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام قاعدہ یہ تھا کہ جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کا دن اختیار فرماتے تھے، اور جب غزوے میں تشریف لے جاتے تھے تو جس طرف آپ نے جانا ہوتا تھا آپ اس کے مخالف سمت میں تشریف لے جاتے تھے، تاکہ دشمن جو ہے وہ یہ سوچتا رہے کہ شاید کہیں اور گئے ہیں اور وہ کہیں اور تشریف لے گئے. تو جنگ کے اندر اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم نے وہاں جانا ہے، لیکن اپنا رخ کسی اور طرف رکھا اور آگے جا کر پھر اپنا رخ جہاں جانا تھا وہیں کر لیا. تو یہ ایک صورت اور تدبیر اختیار فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سفر چونکہ دور دراز کا بھی تھا اور بہت سخت تھا، اس لیے اس میں کچھ جماعتیں بن گئیں. جب اس کا اعلان کیا گیا کچھ لوگ تو فوراً تیار ہو گئے، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا تذبذب ہوا لیکن اس کے بعد وہ بھی تیار ہو گئے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہیں کوئی عذر نہیں تھا، اور کچھ بیماریوں کی وجہ سے یا کسی عذر کی بنا پر نہیں جا سکے، اور پانچویں قسم جو ہے منافقین کی تھی جو اپنے خوبصورت باطن کی بنا پر نہیں گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معذرت کرنے لگے کہ بھئی ہمیں یہ عذر ہے، ہمیں یہ عذر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا اور باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. اور بعض مخلصین ایسے بھی تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لیکن آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور وہ جانا چاہتے تھے. اس بنا پر بعض سیدنا عثمان غنی نے بعض سواریوں کا بھی انتظام کیا، لیکن پھر بھی بعض لوگ رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تولوا اعینہم تفیض من الدم، وہ پھر واپس لوٹ گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی اتنے مخلص لوگ تھے کہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور جب کوئی سامان نہیں پایا تو وہ واپس تو ہوئے لیکن اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حسنا اللہ یجدوا ما ينفقون، یعنی غم تھا انہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے ایسا. تو بہرحال اس طرح سے کچھ جماعتیں بن گئی تھیں، یعنی مخلصین کی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑے تذبذب کے بعد تیار ہو گئے تھے، کچھ واقعتاً ان کا عذر تھا. کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جنہیں کوئی عذر نہیں تھا، یعنی باقاعدہ کوئی عذر نہیں تھا اور وہ نہیں جا سکے، اور کچھ جو ہے اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں گئے جان بوجھ کر. تو ایسے اہل ایمان کہ جو بغیر عذر کے رہ گئے تھے ان کی تعداد 10 آتی ہے. ان 10 میں تو 7 ایسے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا. ان میں سے ایک جو متفقہ نام ہے وہ تو حضرت ابو لبابہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ آج بھی مدینہ منورہ میں فیاض الجنہ کے اندر وہ ستون ہے جس کو استوانہ ابو لبابہ کہتے ہیں, اور وہاں ابھی بھی لکھا ہوا ہے یہ نام. تو یعنی اس ستون سے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے نہیں کھولیں گے اور میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, آپ نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے کیوں باندھا, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ چونکہ جا نہیں سکے تھے اور اب توبہ طائب تو ہو گئے ہیں لیکن اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے اور چاہتے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہاتھ سے کھولیں تو پھر یہ اپنے آپ کو کھولیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرما دی کہ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہیں دے. اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا. خیر اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ بھئی انہیں کھول دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کھولنا چاہا صحابہ کرام نے تو ابو لبابہ نے انکار کر دیا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی کھولوں گا, یعنی آپ کھولیں گے خود آ کے تو میں کھولوں گا ورنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر میں صبح جب تشریف لائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کھولا. تو یہ سات افراد ایسے تھے جن کی توبہ پہلے ہی قبول ہو گئی تھی اور انہوں نے توبہ اس طرح سے کی تھی. البتہ تین ایسے صحابی تھے جو مخلص تھے لیکن عذر انہیں کوئی نہیں تھا, بس وہ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, اور انہوں نے اپنا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا ہے. جوان آدمی تھے اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں تھا جہاد میں جانے کا, اس سے پہلے میں ہر جہاد میں شریک ہوا ہوں سوائے جنگ بدر کے, اس لیے کہ غزوہ بدر میں چونکہ عام اعلان بھی نہیں تھا, آپ نے سب کو حکم بھی نہیں دیا تھا, تو اس لیے اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس کے علاوہ باقی تمام غزوات میں یہ شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بلکہ جو ہے وہ بیت عقبہ کے اندر بھی شریک تھے جس کے بارے فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں شرکت جو ہے وہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ جو ہے اس پہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اس میں شریک تھا. تو بہرحال یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے دو صحابہ اور بھی تھے, یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے اور میرے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشحالی دی تھی کہ اس سے پہلے میرے پاس دو سواری کے جانور کبھی بھی نہیں تھے, لیکن اس وقت میرے پاس دو جانور ایسے تھے جن کو میں سواری کے طور پر استعمال کر سکتا تھا, لہذا میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں بھی وقت پر چلا جاؤں گا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, چونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اس میں, تقریباً بعض نے کہا کہ 10,000 کا لشکر تھا اور بعض نے اس سے زیادہ کی بھی تعداد بتلائی ہے. چونکہ لوگ زیادہ تھے اس لیے نہ تو اس میں لکھنا پڑھنا ہوا کہ کون کون جا رہا ہے, تو بعض لوگوں نے تو اس لیے بھی شرکت نہیں کی کہ اگر نہیں بھی گئے تو کیا پتہ چلے گا, اتنے لوگ ہیں تو اس میں اگر ہم آگے پیچھے ہو گئے تو ہمارا کیا پتہ چلے گا. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے راستے میں حضرت کعب کا نہیں پوچھا, لیکن جب تبوک پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کعب نظر نہیں آ رہے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. تو قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ اس کو مال کی بڑھوتری نے یا اچھے کپڑوں نے یہ زیب و زینت نے روک لیا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, تم ان کے بارے میں صحیح رائے نہیں رکھ رہے, قسم بخدا میں نے ان میں کوئی سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پایا. دیکھیے یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ الٹی سیدھی بات پہنچاتے ہیں بڑوں تک, لیکن جو مخلص ہیں انہیں چاہیے کہ اس کی فوراً تردید کر دیں کہ نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ وہ خیرخواہ آدمی ہے, مخلص آدمی ہے, کسی وجہ سے نہیں آ سکے. کیونکہ اس طریقے سے غلط باتیں جب آدمی پہنچائے گا تو اس سے بڑے کے دل میں ایک جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی طرف سے, اور ممکن ہے کہ وہ اس سے بددل ہو جائے, اس لیے ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور جو مخلصین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کریں اور جو حق بات ہے وہ کہیں کہ نہیں وہ ہم نے ان کو ان میں سوائے خیر کے اور بات کوئی نہیں دیکھی. چنانچہ انہوں نے فرمایا معاذ بن جبل نے کہ ہم نے خیر کے سوا ان میں کچھ نہیں دیکھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. بہرحال غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور پھر یہاں سے آپ واپسی کا جب سفر ہوا تو حضرت ماس فرماتے ہیں, حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں, اب مجھے بڑا افسوس ہوا. مدینہ منورہ میں میں جب چلتا پھرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ سوائے منافقین کے یا وہ لوگ جو معذور تھے باقی سبھی جہاد کے لیے گئے, تو بڑا افسوس ہوتا تھا اور دل میں بڑا میں گھٹتا بھی تھا, لیکن اب بات یہ ہے کہ وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور آپ کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ اگر مسجد نبوی بھی تشریف لاتے تھے, چاشت کے وقت آپ تشریف لاتے تھے مدینہ منورہ, مسجد میں سب سے پہلے تشریف لے جاتے, دو رکعت نماز پڑھتے, اور جو آنے والے لوگ ہوتے ان سے ملاقات فرماتے, پھر آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے, اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے. یہ آپ کا عام قاعدہ تھا. چنانچہ لوگ آنے شروع ہوئے اور لوگ عذر معذرت کرنے لگے, جھوٹے عذر تراشنے لگے, کسی اس وجہ سے نہیں جا سکا, اس وجہ سے نہیں جا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے عذر سنتے رہے اور ان کو اللہ کے سپرد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات فرماتی تھی, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, عذر معذرت کرنے کے لیے آئیں گے تمہارے پاس جب تم لوٹو گے. قل لا تعتذروا, تو آپ کہہ دینا کہ میں مجھے تمہارا عذر قبول نہیں ہے, اس لیے کہ تم یہ جھوٹے عذر تراش رہے ہو. لیکن بعد میں پھر یہ ہو گیا کہ ان کا عذر قبول کر لو اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کرو. چنانچہ بہت سے لوگ آئے اور انہیں جھوٹے عذر دیے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کا عذر قبول کر لیا اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا. پھر حضرت کعب تشریف لائے. اب یہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف اس طرح سے دیکھا جیسے ایک ناراض آدمی, یعنی مسکراہٹ تو چہرے پہ لاتا ہے لیکن ذرا ناراض تھی, کسی اس میں خفگی ہوتی ہے, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے چہرہ نہ پھیریے. بخدا کوئی اور وجہ نہیں تھی, میں سچ وہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا, پر سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. لیکن یہ میں سوچ رہا کہ اب چلا جاؤں گا تب چلا جاؤں گا, حتیٰ کہ آپ جب تشریف لے گئے تھے تو میں نے سوچا تھا میں جلدی سے جا کر آپ کے ساتھ قافلے میں مل لوں گا, لیکن یہ سستی مجھ پر غالب رہی یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آئے اور میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا. لیکن میں اپنا کوئی عذر پیش نہیں کرتا, اس لیے کہ مجھے کوئی عذر واقعتا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تو سچ بولا, لیکن پھر فرمایا کہ اچھا اب تم چلے جاؤ, تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ تمہارے بارے میں فرمائیں گے. اس لیے کہ جرم بڑا ہے, جہاد سے غائب ہونا یہ بہت بڑا جرم, خاص طور پر جب جہاد فرض ہو. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں جو حکم ہوتا تھا نا, اس پہ 100% عمل کرنا ہوتا تھا. آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 100% اگر عمل کرنے پہ, ہم تو پتہ نہیں 10% بھی ہمیں عمل نہیں کرتے. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10% میں بھی عمل کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے, لیکن اس زمانے میں 100% پر عمل ضروری تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا ابھی تو تم جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جب فیصلہ کریں گے تو پھر دیکھیں. چنانچہ ان کو بھیج دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیا کہ ان کا جو ہے وہ بائیک آٹ کریں, بول چال کلام ان سے بات بند کر دیں, بات چیت. یہ دیکھیے صحابہ کی محبت تھی کہ باوجود حضرت کعب سے سب محبت رکھتے تھے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تو پھر کوئی صحابی ان سے نہ کلام کرتا تھا نہ سلام کرتا تھا. یہ سلام کرتے تھے تو جواب بھی نہیں دیتے تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی, مجھ سے میرے بعض قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تم بھی عذر معذرت کر لیتے, آج تک تم نے کوئی ایسی غلطی کی بھی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارا عذر قبول فرما لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں عذر کر لیتا, اور مجھے بات بنانی بھی آتی ہے, لیکن اللہ کے رسول کے سامنے میں نے نہیں چاہا کہ میں جھوٹ بول کر کوئی عذر تراشوں, اور یقینا کوئی اور شخصیت ہوتی تو شاید میں ایسا کر لیتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا, کہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایسا میں کر بھی لیتا تب بھی میرا جو سچ ہے وہ ظاہر ہو جاتا اور جھوٹ کھل جاتا اور پھر شرمندگی زیادہ ہوتی, بلکہ ایک گناہ تو نہ جانے کا کیا پھر جھوٹ بولنے کا دوسرا گناہ ہو جاتا. اس لیے اور فرماتے ہیں بعض دفعہ میرے خیال بھی آیا کہ میں جاؤں اور جا کر معذرت کر لوں, لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں. میں نے اب لوگوں سے پوچھا ہے بتاؤ کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جنہوں نے میری طرح جو ہے وہ جو نہیں جانے سے رہ گئے ہوں, تو فرمایا کہ دو صحابی اور بھی ہیں, مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. یہ تین صحابی تھے جو بغیر عذر کے رہ گئے تھے اور ان کے بارے کو عذر نہیں تھا, لیکن جہاد میں نہیں تشریف لے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم بھی جاؤ, اللہ فیصلہ کریں گے تمہارا, اور ان کا بھی بائیک آٹ کیا گیا. چنانچہ تمام صحابہ کرام نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دی. حضرت کا فرماتے ہیں کہ میں جوان آدمی تھا, میں گھومتا تھا پھرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں بھی جاتا تھا, نمازیں بھی وہیں جا کے پڑھتا تھا, اور میں کنکھیوں سے جب سلام کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا یا نہیں, آپ کے ہونٹ ہلے یا نہیں, اور جب میں نماز پڑھتا تھا تو بھی میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں. تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جب میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا تھا تو آپ مجھے دیکھتے تھے, لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا تو آپ چہرہ پھیر لیتے تھے. تو بہرحال یہ محبت کی بات بھی تھی, اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تو تھی, لیکن بہرحال اس وقت ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کرایا لوگوں سے. فرماتے ہیں کہ زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی اور ہم زمین اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی تھی. فرماتے ہیں میرے دوست سے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا باغ تھا, ایک دن میں ان کے باغ کی دیوار پھاندھ کر اندر گیا اور جا کر انہیں میں نے کہا السلام علیکم, وہ خاموش رہے. میں نے پھر دوبارہ سلام کیا, انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ تب انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے, تو وہ خاموش رہے. چوتھی مرتبہ غالب انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم, اللہ رسول جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ان سے پھر بھی کوئی کلام نہیں کیا لیکن کہا کہ اللہ اور رسول جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا. اور یہ فرماتے ہیں کہ بس پھر میں وہاں سے دوار پھاند کر واپس آ گیا اور بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ شام سے ایک نبتی آدمی آیا جو غلاموں کو لے کر آتا تھا فروخت کرنے کے لیے, اور اس کے پاس ایک خط تھا اور وہ میرا نام لے کر پوچھا پھر رہا تھا کہ کیا کوئی کاپ کا پتہ بتائے گا. تو کسی نے میرے بارے میں بات تو نہیں کی لیکن ایک شخص نے اشارہ کیا کہ یہ. بہرحال وہ میرے پاس آیا اور وہاں کے بادشاہ کا خط جو ہے اس نے لا کر دیا, جس میں لکھا تھا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے نبی نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے الحاظ باللہ, اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہاری قدردانی کریں. تو حضرت کعب رونے لگی اور کہا کہ پہلے ہی ایک آزمائش تھی اور اب جو ہے وہ کافر بھی مجھ میں تما کرنے لگے. فرمایا کہ میں بازار میں تو جا ہی رہا تھا, چلتے ہوئے میں نے ایک تنور دیکھا اور اس خط کو اس میں جھونک دیا, جلا دیا. اس طرح 40 دن گزر گئے اور 40 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا کہ تم لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. تو میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دیں؟ کہا کہ نہیں, طلاق نہ دیں لیکن ان کے ساتھ نہ رہیں, صحبت نہ کریں. یہ مقصد مرارہ بن ربیع یا غالب ہلال بن امیہ جو ہیں وہ بوڑھے آدمی تھے, ان کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر اجازت دی کہ چونکہ ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے, کوئی خدمتگار بھی نہیں ہے, تو اگر مجھے اجازت ہو تو میں خدمت کر لوں. کہا کہ ہاں خدمت کی اجازت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو حضرت کعب سے لوگوں نے کہا کہ تم بھی جا کے اجازت لے لو. کہا کہ نہیں, وہ بوڑھے آدمی ہیں اور میں جوان آدمی ہوں. لہٰذا انہوں نے اپنی اہلیہ کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور پھر یہ 10 دن بھی انہوں نے مزید گزارے, یعنی 40 دن ہی گزر گئے تھے. اب معاملہ یہ تھا کہ کوئی ان سے نہ گفتگو کرتا تھا نہ بات کرتا تھا. اور جب 50واں دن آیا, یعنی 50 دن گزر گئے, تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ کعب مبارک ہو, تمہیں بشارت ہو. فرمایا کہ میں نے سمجھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور میں سمجھ گیا کہ اب تنگی دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کشادگی پیدا فرما دی. چنانچہ میں نے فوراً سجدے میں اپنا سر دیا, یعنی سجدہ شکر بجا لایا. اور یہ معاملہ ایسا ہوا کہ رات ایک تہائی رات جب گزر گئی تھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف فرما تھے, تو ان حضرات کی توبہ اللہ نے قبول کی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو حضرت کعب کو بتا دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک تہائی رات گزر چکی ہے, اگر ابھی ہم جا کر کہیں گے یا تم کہلاؤ گی کسی کے ذریعے تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور ساری رات خراب ہو جائے گی, کیونکہ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے. تو اس لیے صبح دیکھی جائے گی. فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے, تو صحابہ اکرام کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور 2 صحابی اسی وقت دوڑے. اب یہ 2 کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک پہلے پہنچ کر انہیں خوشخبری سنائے. حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ عمر فاروق مجھ سے زیادہ آگے نکل گئے تو وہ جبل سرا پہ چڑھ گئے پہاڑ پہ اور انہوں نے وہیں سے آواز دی کہ کعب مبارک ہو تمہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سب سے پہلے حضرت کعب نے سنی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اس حال میں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ جوق در جوق میرے پاس بھی آ رہے تھے, مبارکباد بھی دے رہے تھے, یعنی گھر پہ آ گئے تھے لوگوں کو جب پتا چلا تو, اور پھر وہاں سے آپ جب مسجد نبوی میں آئے تو لوگ ان کے ساتھ وہاں بھی آئے, اور فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی. فرمایا کہ یہ احسان میں طلحہ کا کبھی نہیں بھول سکتا, اور جس طرح سے انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور مجھے جو ہے وہ سلام پیش کیا شروع میں, تو یہ احسان میں کبھی ان کا نہیں اتار سکتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خوشی سے چمک رہا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ کاف تمہیں مبارک ہو, تمہاری زندگی میں پیدائش سے لے کر آج تک اس سے بہتر کوئی دن نہیں آیا. اللہ تو حضرت کاف نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کاف تمہاری زندگی میں اس سے بہتر اور کوئی دن نہیں آیا. کیا مبارک لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرمائے, نام لے کر فرمائے. ایک اور صحابی کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا تھا. ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ تعالی وہ میرا نام لے, یہ بڑی قسمت کی بات ہے. اللہ رب العزت سے ہمیں اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے. ہم دنیا کی محبتوں میں گم ہوتے ہیں, لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ سے ایسی محبت کریں کہ ہم اس کے لیے سب کچھ تن من دھن سب کچھ کے لیے قربان کرنے کا کم از کم جذبہ ضرور رکھیں اپنے اندر. پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی, اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مبارکباد جو ہے وصول کی. اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کی محبت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ صرف جو ہے ایسے نہیں تھا کہ جسموں کے اوپر, بلکہ دلوں کے اندر تھی. آپ نے جب ایک حکم دے دیا تو کسی صحابی نے بھی ان سے بات نہیں کی, حالانکہ دل میں ان سے محبت رکھتے تھے. اور اس محبت کا اظہار تب ہوا جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور سب صحابہ کرام نے آپ کو بے انتہا مبارکباد دی. اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا, مبارکباد کے لیے جانا یہ سنت ہے, اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور مبارکباد دینی چاہیے. جیسے خوشی کا موقع ہے, کسی کی شادی ہو گئی, کسی کی اولاد پیدا ہوئی, یا کوئی عید کا موقع ہے تو, یا اور کوئی مبارک جو ہے وہ وقت ہے, تو ایسے موقع پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اس جذبے کو ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسا عمل کرتے تھے کہ جب تک آپ نے نہیں ارشاد فرمایا اس وقت تک کسی نے ان سے کلام نہیں کیا. اور جہاں تک 50 دن کی بات ہے تو یہ غالباً 50 دن اس لیے ان کو جھیلنے پڑ گئے کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 50 دن ہی لگے تھے. تو یہ 50 دن جو ہے اس کے بدل ہو گئے کہ جب 50 دن وہاں نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس موقع پر ان سے وہ کام لے لیا کہ اس 50 دن سے بہتر دن ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. یقیناً دل پر آرے چلتے ہوں گے اور نہ جانے کیا محسوس کرتے ہوں گے, تو وہی جانتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام ہیں, اللہ رب العزت ان حضرات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل ہی کی جو تراویح میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر کسی نے مغفرت کی دعا بھی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ, یہ اس اعتبار سے انہوں نے کی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو ہدایت دے دے. مغفرت بھی ہدایت کے معنی میں, جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے یہ جانتے نہیں. تو یہ مغفرت بھی ہدایت کے معنی میں تھی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی اور وہ مغفرت بمانے ہدایت. تو مغفرت بمانے ہدایت اگر کوئی کرتا ہے اس درجے کی گنجائش ہے, لیکن جو ہے وہ باقاعدہ جس طرح مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اس طرح کافروں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے, جبکہ ان کا یقین ہو جائے کہ کفر میں مرے. وہ زندوں کی بات ہے, یعنی زندہ لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے مغفرت بمانے ہدایت کر سکتے, لیکن جو مر چکے اور کفر میں مرے ان کے لیے وہ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا اب جائز ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں قرآن مجید فرمایا ما کان للنبی والذین, جہاں یہ واقعہ اسی رکوع میں یہ آئے تھے, ما کان للنبی والذین آمنوا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے. کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت دار کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ جہنمی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. بعد میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت جناب ابو طالب کے لیے نازل ہوئی. اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. ہمارے بخاری میں مسلم میں یہ روایتیں باقاعدہ نقل کی گئی ہیں. اسی طرح ایک اور آیت، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اس میں بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ضرور تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور آپ کے پاس وہ آئے بھی اور ان کو کہا کہ چچا اگر آپ میرے سامنے کلمہ پڑھ لیں تو میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اس بات کی. لیکن ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور دوسرا کافر بھی تھا، اس نے فوراً کہا کہ کیا تم اپنے دادا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان سے یہ بات کہی کہ چچا میرے کان میں ہی کہہ دو، تو اس نے پھر جلدی سے کہا کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور یہ کہہ کے پھر ان کا انتقال ہوا، جس سے یہ پتہ چلا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے استغفار سے منع نہ کیا جائے تو میں اپنے چچا کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ قرابت دار اور رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی، تو اس کا جواب بھی اللہ نے فرمایا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، چونکہ انہوں نے اپنے والد جب والدین کو نکال دیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، تو اس وقت یہ استغفار کرتے رہتے تھے جب تک، کیونکہ باقاعدہ روکا نہیں گیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے انہیں روک دیا، فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو ان سے برات کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم الاول حریف، تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت تک اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ کسی کافر کے لیے مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بعد پھر کبھی ایسا کام نہیں کیا. بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اخوت جو عطا فرمائی ہے، باہم دینی بھائی چارہ، انما المؤمنون اخوہ فرمایا کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی، تو جو محبت ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ہونی چاہیے یقیناً کافروں کے لیے وہ جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ کفر میں مر جائیں. ہاں اگر زندہ ہیں تو ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہیے، اگر آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں اب ان کو اگر وہ کسی چیز کے مستحق ہیں طلبگار ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خیر خواہی بھی کر سکتے ہیں، انہیں کھانا بھی دے سکتے ہیں، انہیں ہدایت بھی دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری وغیرہ ذبح کرتے تھے تو یہودی جو پڑوسی تھے آپ کے قریب رہتے تھے، باقاعدہ آپ گوشت وغیرہ بھی انہیں بھیجتے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ جو معاملات ہیں انسانی، بیمار ہیں تو ان کو دوا دی جا سکتی ہے، ان کی تیمار داری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کفر میں مر جائیں تو ایسی صورت میں استغفار ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور ویسے بھی دلی محبت تو اللہ نے فرما دیا کہ اہل ایمان کو اہل ایمان ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، باقی جہاں تک انسانیت ہے تو انسانیت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا اس حد تک کرنا چاہیے جس حد تک یہ تقاضے ہیں، یعنی اس کے لیے ہمیں اپنے دین اور ایمان کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو بچہ جس کا آپریشن ہوا تھا اس کو دوبارہ کچھ تکلیف ہوئی تو پھر وہ ابھی اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور فرما دے، پریشانی دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. یا اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں اپنے فضل خاص سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، ہر قسم کی معذوری سے، مجبوری سے ہماری حفاظت فرما. سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بیماریوں کو دور فرما دے. ہمیں صحت کی دولت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنے حکموں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں اللہ انہیں سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اہل اسلام کو آپس میں محبتوں کی توفیق عطا فرما. اس وقت جو مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ نزاع اور جھگڑا سا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دے، اور کم از کم کافر اس بات پر خوش نہ ہوں کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرمائے، ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما دے. اور بلا شبہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ جو بھی ہوں، اور مسجدوں پر حملے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان آ کر اڑا دینا، تو یقیناً یہ ظلم ہے، بربریت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.